السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب العلم باب 17 باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ الکتاب. حدیث نمبر 75. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم علمہ الکتاب. باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ اسے قرآن کا علم عطا فرما. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن اكرمة عن ابن عباس قال دمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. ہم سے ابو معمر نے بیان کیا, ان سے عبد الوارث نے, ان سے خالد نے اکرمہ کے واسطے سے بیان کیا. وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں, انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگا لیا, ضم کر لیا, یعنی اپنے بالکل پاس میں لگا لیا, اور دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ اسے علم کتاب یعنی علم قرآن عطا فرمائیو. چونکہ یہ کتاب العلم ہے اور اس میں باب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو قرآن کے علم کے بارے میں دعا دی کہ اللہ تعالیٰ سے قرآن کا علم عطا فرمائیے. تو چونکہ علم ہی کی ایک دعا ہے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے بیٹے کو دعا دیتے ہیں ان کی علم کے تعلق سے تڑپ اور طلب دیکھ کر کہ اے اللہ تعالیٰ اسے کتاب کا علم سکھائیے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا کے بیٹے تھے اور بہت ہی مشہور صحابی گزرے ہیں, ان کو کئی ان کے لقب ہیں, علم میں بہت زیادہ مشہور ہوئے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پیچھے پیچھے چلا جاتا یا ان کے گھروں پر جا کر ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرنے کی ریکویسٹ کرتا. میرے ساتھ میرا ایک دوست بھی تھا جو میرا ہم عمر ہی تھا, میں نے اس سے کہا کہ چلو ہم جا کر اصحاب رسول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سیکھیں گے اور لیں گے. تو میرا دوست مجھ پر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ بھلا حدیثیں لینے کی کیا ضرورت ہے, جب حدیث کی ضرورت ہوگی جائیں گے اور وہ صحابی سے پوچھ لیں گے, حدیثوں کو لینے کی یا محفوظ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور اس نے میرا ساتھ نہیں دیا, لہٰذا میں اسے چھوڑ کر تنہائی نکل گیا اور میں اصحاب رسول کے پاس جاتا, ان کے دروازوں کے باہر بیٹھتا, انتظار کرتا کہ وہ لوگ نماز کے لیے یا کہیں باہر جانے کے لیے نکلیں گے, تب میں ان سے پوچھتا. اور اکثر صحابہ کرام مجھ سے کہتے کہ اے ابن ام رسول یعنی اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے, آپ نے کیوں تکلیف کی, آپ نے کیوں زحمت کی, آپ ہمیں بتا دیتے ہم آپ کے گھر آ جاتے. تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کا جواب ہوتا کہ علم سیکھنے کے لیے جایا جاتا ہے, اسے بلایا نہیں جاتا. سبحان اللہ. تو یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو کہ آپ کے سب سے چھوٹے چچا کے بیٹے تھے, اور چونکہ ان کے والد بہت بعد میں اسلام لائے یا اسلام لے آ چکے تھے لیکن انہوں نے اظہار بعد میں کیا, تو یہ بعد میں مکہ سے مدینہ آئے. یعنی انہوں نے, ان کی والدہ وہ بھی بہت مشہور ہیں, عباس رضی اللہ عنہ کی جو بیوی تھیں اور آپ کی چچی تھیں اور ابن عباس کی امی تھیں, تو وہ بھی بہت مشہور خاتون گزری ہیں, انہوں نے اسلام پہلے ہی وہ قبول کر چکی تھیں. اور یہ اور یہ یعنی ان کی چچی اور یہ بیٹے یہ پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شیب ابی طالب کے اندر بہت چھوٹے تھے, یعنی تھے اس وقت وہ. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ مدینہ آئے ہجرت کر کے تو اس وقت ان کی عمر 11 یا 12 سال تھی, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی. تو بہرحال ان کا شوق اور ذوق علم کے تعلق سے ایسا تھا کہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رک جاتے تھے. ان کی خالہ تھی میمونہ رضی اللہ عنہ ام المومنین, تو خالہ ہونے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے وہ ان کے محرم تھے, بھانجے تھے, تو وہ ان کے گھر رکتے تھے رات میں سونے کے لیے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کا حال کہ آپ نے کس طرح سے اٹھ کر رات میں سورہ آل عمران کی آیتوں کی تلاوت کی, پھر جب ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے ساتھ ایک ہی آدمی ہو مقتدی, تو کیسے کھڑے رہیں گے, کہاں کھڑے رہیں گے, دائیں جانب کھڑے رہیں گے کہ بائیں جانب کھڑے رہیں گے یا پیچھے کھڑے رہیں گے. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہمیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے پتہ چلتی ہیں, سبحان اللہ. پھر آپ دیکھیں کہ ان کے بچپن سے ان کا شوق, آپ دیکھیں کہ کتنا ان کو علم کا شوق تھا ماشاء اللہ, کہ اسی عمر سے انہوں نے احادیث لینا لکھنا اور اس کو یاد کرنا شروع کر دیا تھا. تو ان کے اسی شوق کو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ اسے کتاب کا علم عطا فرما. یہ معمولی دعا نہیں ہے, یہ بہت بڑی دعا ہے. اور کتاب کا علم کسی کو آ جانا, کتاب کی تفسیر, اس میں غور و فکر, اس میں تدبر, اس کی تاویل کرنا, یعنی قرآن کی آیتوں کے معنی بتانا, کیونکہ کچھ قرآن کی آیت ایسی ہیں کہ جو واقعی میں عام لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ سکتی. جیسے کہ آپ کو خود پتا ہوگا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جب رمضان کی آیت نازل ہوئی رمضان کے بارے میں, کہ جب رات کی تاریکی سے سپید سحر نمودار ہو جائے تو تم اپنی یہ سحری وغیرہ بند کر لو, کھانا پینا بند کر لو. تو اب دھاری کا لفظ آتا ہے اس کے لیے, اب وہ کیا سمجھے کہ دھاری کا مطلب, یعنی وہ واقعی میں دھاگا سمجھے, اور انہوں نے رات میں اپنے تکیے کے نیچے یہ دونوں دھاگے رکھے, بھی دو دھاریاں رکھی انہوں نے وائٹ اور بلیک, اور انتظار کرتے رہے. پھر صبح کر اللہ کے رسول سے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول میں تو رات بھر سرہانے یا اپنے تکیے کے نیچے یہ دو دھاگے رکھ کر سویا وائٹ اور بلیک, لیکن مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا. تو آپ سے مسکرائے اور کہنے لگے کہ تمہارا تو آسمان بہت ہی چھوٹا ہو گیا. یعنی انہوں نے اس کا مطلب ہی نہیں سمجھا تھا آیت کا, اور آیت کا مطلب کیا تھا کہ آسمان میں اگر جب پاؤ پھٹتی ہو تو ایک باریک سی دراڑ نظر آتی ہے, تو اس کو دھاگے سے تشبیہ دی گئی ہے. تو بہرحال بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جس کو سمجھنا پڑتا ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ الحمدللہ ماشاءاللہ ان کو قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں تھی کہ جس کے بارے میں ان سے پوچھا گیا ہو اور انہوں نے اس کے بارے میں نہ بتایا ہو. الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالی نے ان کو بہت علم سے نوازا. پھر دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ صرف دعا نہیں تھی, یعنی بعض وقت کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ دعا کر دیجئے, آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ ہمیں نمازی بنا دے, آپ ہمارے لیے دعا کریے کہ اللہ تعالی ہمیں حافظ بنا دے. تو صرف دعا سے کام نہیں چلتا ہے, دعا ایک سپورٹ, ایک سہارا ہوتی ہے, محنت, کوشش, جدوجہد خود کرنا پڑتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے علم کے لیے بہت زیادہ سفر کیے. ان کی کتابوں کے بارے میں آتا ہے کہ ایک اونٹ پر جتنی کتابیں بار کی جا سکتی ہیں, تو ایسے ان کے پاس کئی کتابیں تھیں جو اونٹ پر بار کی جاتی تھی, یعنی اتنا ان کے پاس کتابوں کا ذخیرہ تھا. یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ لکھنا بہت ہی ریئر ہوتا تھا, اس زمانے میں بہت کم لوگ لکھا کرتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پاس اتنی ساری کتابیں موجود تھیں الحمدللہ اس زمانے میں. اور دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب کی تعویل سکھا یا کتاب کا علم دے, تو الحمدللہ ان کی تفاسیر, ان کے تفسیر کے جو اقوال ہیں تفسیر کے بارے میں, قرآن کی تفسیر کے بارے میں یا حدیث میں, فقہ میں, ہر چیز میں وہ آگے تھے, ماشاءاللہ ماسٹر تھے. ان کی محنت, کوشش, جدوجہد نے یہ رنگ دکھایا کہ ایک بہت بڑے وہ عالم بنے. جہاں جاتے وہاں پر ایک جمع غفیر ہوتا, ابو جمرہ نامی ان کے ایک شاگرد تھے, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی مجلس میں, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی مجلس میں کئی سو لوگ ہوتے تھے اور عبداللہ بن عباس کی آواز نہیں جاتی تھی وہاں تک, لہٰذا انہوں نے مکبر رکھے, انہی میں یہ ایک ان کے شاگرد بھی تھے ابو جمرہ, تو یہ آواز لگاتے تھے. یعنی عبداللہ بن عباس کہتے کہ تھوڑے دور کھڑے ہو کر یہ ابو جمرہ یہ آواز لگاتے اور پیچھے آواز پہنچاتے. تو اس کی بنا پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو ہائر کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے تم خوشی سے کرتے ہو یہ کام, یعنی بغیر کوئی پیسہ لیے, لیکن میں تمہیں اس کی تنخواہ بھی دوں گا کہ تم جو اتنی محنت کرتے ہو. سبحان اللہ, یعنی کسی کو بھی زبردستی وہ یعنی فری کام کروانے کے لیے انہوں نے یہ نہیں سمجھا تھا کہ میں اپنے شاگردوں سے فری کام کرواؤں, یہ بھی بات ہمیں ایک پتہ چلتی ہے ان سے. پھر وہ کہتے ہیں, ہمیں روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے گھر یا جو ان کی مجلس تھی وہاں تانتا بندھا رہتا تھا لوگوں کا. کہتے ہیں کہ صبح ہی صبح مکبر اعلان کرتا کہ تفسیر کا علم حاصل کرنے والے طالب علم آ جائیں, تو پھر لوگ جوک در جوک ان کے پاس جمع ہوتے، پھر تھوڑی دیر گزرتی تھی وہ لوگ چلے جاتے، پھر مکبر آواز لگاتا کہ حدیث کا علم حاصل کرنے والے طالب علم آ جائیں، پھر سارے طالب علم آتے، پھر حدیث کا علم وہ حاصل کرتے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے. اس کے بعد پھر مکبر آواز لگاتا کہ فقہ کا علم حاصل کرنے والے لوگ آئیں، تو فقہ والے آ جاتے. پھر مکبر آواز لگاتا کہ اچھا ادب، یعنی جو عربی ادب ہے اس سے ریلیٹڈ جو طالب علم ہے وہ آ جائیں، اور وہ آ جاتے. اور پھر یہ سارا سلسلہ چلتا رہتا، ایون سیرت کے بارے میں بھی کہ سیرت والے جو طالب علم ہیں وہ آ جائیں. تو اس سے آپ ان کے علم کا اندازہ لگائیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کتنا کچھ دے رکھا تھا، کتنا نوازا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو. کہ ٹھیک ہے، کوئی شخص کوئی ایک فیلڈ میں ماہر ہو سکتا ہے، اگر کوئی تفسیر کے فیلڈ میں ماہر ہے ماشاءاللہ، تو پھر وہ حدیث کی طرف اتنی زیادہ توجہ نہیں دے پاتا. جتنی گہرائی سے اس کو معلومات تفاسیر کے بارے میں ہوں گی وہ احادیث میں اتنا درک نہیں رکھتا ہوگا. پھر جو لوگ احادیث کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، طالب علم ہوتے ہیں، وہ تفاسیر یا فقہ میں ماہر نہیں ہوتے. پھر جو فقہ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو وہ تفاسیر یا حدیث میں ماہر نہیں ہوتے، یا ادب سے ان کو دلچسپی نہیں ہوتی. یہاں پر تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ کسی شخص نے اپنا 60 اشعار کا ایک قصیدہ سنا کر گیا، اور اس کے جانے کے بعد ان کے مجلس میں بحث ہونے لگی کہ اچھا وہ شعر ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا. تو انہوں نے کہا کہ کہو تو تمہیں ابھی وہ 60 کے 60 شعر پڑھ کر سنا دو. حالانکہ کچھ اور کام کر رہے تھے، لیکن ایک بار سننا ہے، ایک بار سنا تھا بس اس شاعر سے اس کا کلام. اور معمولی غزل نہیں تھی، یعنی کوئی 10 اشعار کی یا 5 اشعار کی غزل نہیں تھی، 60 اس میں اشعار ہی کہہ لیں. اور جب کا جب وہ 60 کے 60 اشعار سنا دیے، آپ سوچیں ان کا حافظہ کیسا ہوگا ماشاءاللہ. اور ان کے فتاوی بہت مشہور ہیں، ان کی تفاسیر کے نوٹس بہت مشہور ہیں. الحمدللہ ان کے نام کا لوگوں نے بہت زیادہ ناجائز فائدہ بھی اٹھایا، چونکہ لوگوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ عبداللہ بن عباس بہت مشہور ہو چکے ہیں، لہذا لوگوں نے ان کے نام سے غلط فتاوے بھی دیے، ان کے نام سے غلط تفسیری نوٹس بھی شائع کروائے، ان کا نام لگا دیتے تھے، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ اچھا عبداللہ بن عباس کا نام لگا دو کیسی بھی چیزیں چل جائے گی، استغفر اللہ. تو لوگوں نے یہ تک کیا. تو بہرحال اللہ کے رسول نے ان کو علم کے لیے، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے، اور وہ بھی قرآن کے علم کے لیے دعا دی تھی. ظاہر سی بات ہے جب دعا کرنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جن کے لیے دعا کی جا رہی ہے ان کا بھی علم سے شوق اس قدر، والہانہ شوق، تو پھر کیوں نہ وہ دعا صحیح طریقے سے لگے گی اور قبول ہوگی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بہت علم دیا تھا ماشاءاللہ، اور بہت بڑے پائے کے عالم تھے، اور دین میں بہت سمجھ بوجھ رکھتے تھے. تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو بھی دعا دیتے رہنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں قرآن کا علم عطا فرما، انہیں احادیث کا علم عطا فرما، انہیں فقہ اور سیرت کا علم عطا فرما. ہمارے بچے بڑے بڑے اسکالرس بنیں، باعمل اسکالرس انشاءاللہ. تو چونکہ یہ علم سے ریلیٹڈ دعا تھی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دعا نے کس قدر اثر کیا، اور پھر کس طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پوری امت کے لیے ایک فائدہ مند، ایک بہت ہی کثیر الفوائد صحابی ثابت ہوئے. کیسے کہ ان کی وجہ سے یہ علم پھیلتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا، سبحان اللہ. تو علی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ان کو علم سے ریلیٹڈ جو چیزیں تھیں، یعنی فتاوی وغیرہ، وہ سب ان کے ذمے لگائے تھے. تو بہرحال بہت ہی ذہین تھے، بہت زیادہ علم کا شوق رکھتے تھے، علم حاصل کرنے کا شوق رکھتے تھے، علم کے لیے کئی سفر بھی کیے، اور علم کے لیے تکالیف بھی اٹھائیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، جن کو اللہ کے رسول نے اسپیشل دعا دی تھی علم کے تعلق سے. باب متا یصح سماع صغیر، باب اس بارے میں کہ بچے کا حدیث سننا کس عمر میں صحیح ہے. حدیث 76. حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قال اقبلت راکبا علی حمار اتانی وانا یومئذ قد ناحست الاحتلام ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بمنی الی غیر جدار فمررت بین یدی بعدی الصف وارسلت الاتان ترتو فدخلت فی الصف فلم ينکر ذلك علی ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، ان سے مالک نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے۔ وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ گدھی پر سوار ہو کر چلا، اس زمانے میں میں بلوغ کے قریب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منیٰ میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سامنے دیوار کی آڑ نہ تھی، تو میں بعض صفوں کے سامنے سے گزرا اور گدھی کو چھوڑ دیا، وہ چرنے لگی جبکہ میں صف میں شامل ہو گیا، مگر کسی نے مجھے اس بات پر ٹوکا نہیں۔ یہاں پر دراصل ٹاپک یہ ہے اس باب کا کہ اس بارے میں کہ بچے کا حدیث سننا کس عمر میں صحیح ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث کو امام بخاری اس لیے لائے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ منیٰ میں، اس زمانے کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر جو حج کیا تھا، تو اس زمانے میں عبداللہ بن عباس بھی ساتھ میں تھے اور وہ آئے اور وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں میں کس عمر سے گزر رہا تھا، میں بلوغ کے قریب تھا، ٹھیک ہے، بلوغت کے قریب۔ اور یہ بلوغت کی عمر کیا ہوتی ہے؟ یہی 11-12 یا 12-13 سال ہوتی ہے۔ تو اس عمر میں تھا اور آپ کے سامنے دیوار نہ تھی، تو میں بعض صفوں کے سامنے سے گزرا اور گدھی کو چھوڑ دیا۔ تو آپ کو اتنی معلومات نہیں تھی اس وقت عبداللہ بن عباس کو کہ صفوں کے سامنے سے گزرنا چاہیے نہیں گزرنا چاہیے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی سواری کو چھوڑ دیا اور ساتھ میں صف میں شامل ہو گیا، لیکن مجھے کسی نے اس بات پر ٹوکا نہیں۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جس شخص کو معلوم نہیں تھا اور وہ اس طرح سے آئے کہ پتہ نہ چلے، تو پھر وہ صف میں شامل ہو سکتا ہے۔ اور صف میں شامل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ پھر وہ حدیث کی یا علم کی مجلسوں میں بھی بیٹھ سکتا ہے۔ تو ویسے تو بچوں کو بچپن سے ہی تعلیم اور ترغیب دینی چاہیے، لیکن اسپیشلی جو بڑی بڑی علم کی مجالس ہیں اس میں یہ 12-13 سال کے جو بچے ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر دراصل علم کی مجالس کا ذکر ہے کہ کس عمر میں علم کی مجلسوں میں بچے بیٹھ سکتے ہیں۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا ہم نے امام بخاری کی سیرت پڑھی تھی شروع میں، اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ امام بخاری 11 یا 12 سال کی عمر کے تھے جب وہ حدیثیں یاد کر لیا کرتے تھے، یعنی اتنی کم عمری میں ہی، اور اسی عمر میں انہوں نے اپنے جو ان کے استاد حدیث جو سنا رہے تھے تو اس میں ایک ذرا سی غلطی ہوئی تھی تو انہوں نے وہ پکڑ لی تھی۔ تو یہ جو عمر ہے حدیث سیکھنے کی، یہ حدیثیں یاد کرنے کی، 11-12-13 سال، تو یہ عمر ایسی ہے کہ جس میں انسان علم کے لیے نکل سکتا ہے، علم کے مجلسوں میں بیٹھ سکتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پر چھوٹے بچوں کو کس طرح سے پیچھے ڈالتے ہیں، یہ پیچھے کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ صفوں کے سامنے سے گزرے، تو وہ کہتے کہ میں بعض صفوں کے سامنے سے گزرا اور گدھی کو چھوڑ دیا، وہ چرنے لگی جبکہ میں صف میں شامل ہو گیا، لیکن مجھے کسی نے ٹوکا نہیں۔ کتنے دکھ کی بات لگتی ہے کہ جب چھوٹے بچے شوق سے، جو واقعی میں سنجیدہ ہیں نماز پڑھنے کے بارے میں، ان شرارتی بچوں کی بات نہیں ہے کہ جو نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں بلکہ الٹا مسجد میں شور کرنے آتے ہیں، لیکن جو سنسیئر بچے ہیں جو واقعی میں نماز پڑھنے آتے ہیں، تو ایسے بچوں کو آگے بھی کھڑا رکھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی منع نہیں کیا گیا ہمارے یہاں پر کہ بچوں کو صف میں آگے نہ رکھا جائے، کوئی اس طرح کی منائی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پتہ نہیں کیوں اس کو اس قدر شدت پسندی کے ساتھ لیا جاتا ہے کہ بچوں کو آگے کی صف میں نماز ہی نہیں پڑھنے دیتے، کالر سے پکڑ کر کھینچتے ہیں ان کو۔ تو یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے، ہم کون سے اخلاق کا ثبوت دے رہے ہیں دیکھا جائے تو۔ بہرحال واللہ عالم۔ حدیث 77 دیکھیے۔ حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبدي عن الزهري عن محمود بن ربيع قال أقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو۔ ہم سے محمد بن يوسف نے بیان کیا، ان سے ابو مسهر نے، ان سے محمد بن حرب نے، ان سے زبیدی نے، زہری کے واسطے سے بیان کیا۔ وہ محمود بن ربی سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول سے منہ میں پانی لے کر میرے چہرے پر کلی فرمائی اور میں اس وقت 5 سال کا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ بعض بچے ایسے ذہین ہوتے ہیں یا ان کی فہم و فراست بڑی ہوئی ہوتی ہے کہ 5 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک طرح سے ایک مزاح کیا تھا، یا ہو بھی سکتا ہے کہ برکت کے لیے اپنا پانی منہ کا پانی ان کے منہ پر ڈالا ہو، تو ان کو یہ بات یاد رہ گئی جبکہ وہ صرف 5 سال کے تھے۔ تو یہاں پر ہمیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس سے ثابت ہوا کہ لڑکا یا گدھا اگر نمازی کے آگے سے نکل جائے تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ اور امام بخاری نے یہ دلیل لی ہے کہ لڑکے کی روایت صحیح ہے، چونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس وقت تک لڑکے ہی تھے، مگر آپ کی روایت کو مانا گیا ہے. دوسری روایت میں محمود صحابی کا ذکر ہے جو کہ بہت کم سن تھے. چونکہ ان کو یہ بات یاد رہی تو ان کی روایت بھی معتبر ٹھہری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلی شفقت اور برکت کے لیے کی تھی. جو کلی کی تھی آپ نے شفقت اور برکت, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لے کر اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے برکت کے لیے. تو یہ جو کلی کی تھی وہ بھی ایک شفقت اور برکت کے لیے آپ نے کی تھی. تاکہ اور بعض روایت کرنے والے کہتے کہ مزہ بھی تھا آپ کا کہ آپ سب بچوں سے کھیلنے کے لیے, ان کو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ آپ ان سے فری ہیں, اس لیے بھی ایسا کیا کرتے تھے. بہرحال اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چونکہ حدیث کن لوگوں سے لی جائے, بہت سارے لوگ دراصل اعتراض کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب ان سے جو احادیث لی گئیں تو جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس وقت وہ بالکل 12-13 سال کے لڑکے تھے. تو کیا ان ایسے لڑکے کی حدیثیں لی جا سکتی ہیں, روایت لی جا سکتی ہیں, کیا وہ معتبر ٹھہریں گی؟ تو ہاں معتبر ٹھہرے گی, کیونکہ ان کو یہ باتیں یاد تھی سب اچھی طرح سے. تو لہٰذا ان کی دوسری جو بتائی ہوئی باتیں ہیں وہ بھی لی جائیں گی اور معتبر ٹھہریں گی. پھر علم کی تلاش میں نکلنے کے بارے میں, اور یہ وہی والی حدیث ہے جو کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں, لہٰذا ہم اس پر ڈسکس تو نہیں کریں گے, لیکن حدیث کو ہم دیکھ لیں گے اور صرف اردو کا ترجمہ ہم دیکھیں گے, کیونکہ تقریباً سیم وہی حدیث ہے, الفاظ کا بھی زیادہ فرق نہیں ہے. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ علم کی تلاش میں موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے اور دور دراز کا سفر طے کیا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم کے لیے سفر کرنا جائز بھی ہے اور پسندیدہ بھی ہے, اور علم کے لیے بلکہ سفر کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ علم کے سیکھنے سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں. اور پہلے جو ہم نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خضر علیہ السلام کے پاس دریا میں جانے کے ذکر, تو وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے اجازت لی تھی کہ کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں, اور پھر اس طرح سے وہ ان کے ساتھ ہو لیے تھے. اور یہاں کیا ہے کہ علم کی تلاش میں نکلنے کے بارے میں, کہ انسان کو کیا یہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ علم کی تلاش میں سفر کر سکتا ہے یا وہ نکلے؟ تو جی ہاں بالکل کر سکتا ہے. باب الخروج فی طلب العلم ورحل جابر بن عبداللہ المیسرہ شہر الى عبداللہ بن انیس فی حدیث واحد. علم کی تلاش میں نکلنے کے بارے میں, جابر بن عبداللہ کا ایک حدیث کی خاطر عبداللہ بن انیس کے پاس جانے کے لیے ایک ماہ کی مسافت طے کرنا. ہم سے ابو القاسم خالد بن خلی قاضی حمص نے بیان کیا, ان سے محمد بن حرب نے, اور زائی کہتے کہ ہمیں زہری نے عبید اللہ نے عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے خبر دی. وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اور حر بن قیس بن حسن فزاری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں جھگڑے, یعنی بحث کی. اس دوران میں ان کے پاس سے عبید بن کعب گزرے, تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں بلا لیا اور کہا کہ میں اور میرے یہ ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں بحث کر رہے ہیں, جس سے ملنے کی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی. کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا کچھ ذکر کرتے سنا ہے؟ عبید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حال بیان فرماتے ہوئے سنا ہے. آپ فرما رہے تھے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں آپ سے بھی بڑھ کر کوئی عالم موجود ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں. تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ ہاں, ہمارا بندہ خضر علیہ السلام علم میں تم سے بڑھ کر ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی راہ دریافت کی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے ملاقات کے لیے مچھلی کو نشانی مقرر کیا یہ قرار دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جب تم مچھلی کو نہ پاؤ تو لوٹ جانا, تب تم خضر علیہ السلام سے ملاقات کر لو گے. موسیٰ علیہ السلام دریا میں مچھلی کے نشان کا انتظار کرتے رہے. تب ان کے خادم نے ان سے کہا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم پتھر کے پاس تھے تو میں وہاں مچھلی بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے غافل کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم اسی مقام کے تو متلاشی تھے. تب وہ اپنے قدموں کے نشانوں پر باتیں کرتے ہوئے واپس لوٹے, وہاں خضر علیہ السلام کو انہوں نے پایا. پھر ان کا قصہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے. تو یہاں پر یہ حدیث امام بخاری دوبارہ کیوں لائے ہیں کہ کیا علم کی تلاش میں بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اتنے دور دراز کا سفر طے کر کے جائے؟ اور پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ علم زیادہ ہے, یعنی ایک کے پاس علم ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس ہی سب سے زیادہ علم ہے, بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندوں میں سے کئی بندے ایسے ہیں کہ جن کے پاس بے انتہا علم ہے, لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہے. اور یہاں کس لیے لائے ہیں کہ حدیث کے لیے ایک مہینے کا سفر یا اس سے بھی زیادہ کا سفر طے کیا جا سکتا ہے علم کی تلاش میں. اور یہ جابر بن عبداللہ دراصل بہت مشہور صحابی ہیں, یہ بھی بالکل نوجوان صحابہ میں سے تھے جب اللہ کے رسول پر ایمان لائے، مدینہ کے تھے اور بہت مشہور ہوئے۔ ان کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے کیونکہ ان کے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ بھی ان صحابہ میں شامل ہو گئے جو حدیث کو جمع کرتے تھے، حدیث کلیکٹ کرتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے دور دراز کا سفر کیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر بات تو انہوں نے اللہ کے رسول سے نہیں سنی تھی، کچھ باتیں دوسرے صحابہ کرام جانتے تھے، کچھ باتیں یہ جانتے تھے۔ تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن انیس، یہ دراصل مصر کے گورنر تھے، انہوں نے مصر کا سفر طے کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک اونٹ لیا، اس کے لیے ایک مہینے کی مسافت کر کے یہ مصر پہنچے اور جا کر دروازے میں اپنے صحابی رسول سے ملے، ان سے حال احوال دریافت کیا، وہ بہت خوش ہوئے۔ جابر بن عبداللہ کہنے لگے کہ میں آپ سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سننے آیا ہوں جو بذات خود آپ نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سنی تھی۔ اور وہ حدیث ان کو یاد تھی، جابر بن عبداللہ کو ایسے نہیں کہ ان کو نہیں یاد تھی، یاد تھی، لیکن انہوں نے کیوں، اوتھینٹسٹی کے لیے، چین بنانے کے لیے خود سفر کیا، خود زیادہ راہ ساتھ لیا، سواری پر بیٹھے اور تنہا ایک مہینے کی مسافت طے کی۔ پھر وہاں پہنچ کر ان کے گھر پر جا کر ٹھہرے نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے تھوڑا آرام کر لیتا ہوں، تھوڑا سستا لیتا ہوں، نہیں، بلکہ حدیث سنی اور وہیں سے دروازے سے لوٹ آئے۔ کہنے لگے میں صرف اللہ کے رسول کی حدیث سننے آیا تھا، لہٰذا میں اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، آپ دیکھیں مصر گئے تھے، اب ہم جیسے لوگ آپ پر میں مصر جائیں تو اب سب سے پہلے ہم کیا کہیں گے، اچھا چلو حدیث تو اب لے لی نا فلاں سے فلاں سے، اب ایسا کرتے ہیں احرام مصر دیکھنے چلتے ہیں، اتنی دور آئے ہیں، ٹکٹ خرچ کیا ہے، تو کیا ہم یہ مونومنٹس نہ دیکھیں؟ ہم ضرور جائیں گے سیر و تفریح کے لیے، لیکن یہ صحابہ کرام ایسے تھے، کیوں ان کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا شرف دیا اور کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو ٹائٹل دیا رضی اللہ عنہم؟ کیونکہ یہ صحابہ کرام، ان کی نیتیں آپ دیکھیں کہ گئے وہاں پر تو انہوں نے اپنی نیتوں کو خالص رکھنے کے لیے، کہ ایسا نہ ہو کہ جو کام ہم کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ کرنے کا، تو اس میں کچھ ملاوٹ نہ شامل ہو جائے، ہماری دنیاوی غرض نہ شامل ہو جائے۔ لہٰذا نہ مصر دیکھا، نہ ان کے گھر میں گئے، نہ آرام کیا، بس دروازے سے ہی حدیث سنی اور واپس لوٹ گئے۔ سوچیں ایک مہینے کا سفر تنے تنہا کرنا، صحرا کی گرمی اور سردی اور دھوپ اور اندھیرا برداشت کرنا، صحرا کی پیاس برداشت کرنا، اور ایک مہینہ سفر کر کے جانا، اور پھر ایک ہی حدیث سن کر واپس لوٹ آنا۔ سبحان اللہ، کیا اخلاص تھا ان لوگوں کے اندر، اور کیا ان کا شوق تھا، کیا جذبہ تھا علم کو حاصل کرنے کے بارے میں، سبحان اللہ۔ تو پھر اس کے دلیل کے لیے امام بخاری نے یہی والی حدیث پیش کی کہ ایک تو جابر بن عبداللہ کا وہ عمل جو انہوں نے ایک مہینے کی مسافت سے کیا تھا حدیث کے لیے، اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کا سفر جو کہ انہوں نے خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے کیا تھا، کیونکہ ان کو بے چینی تھی اور ان کو شوق تھا کہ وہ جائیں ایسے شخص سے ملیں جو کہ بہت زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم جو احادیث پڑھ رہے ہیں دراصل یہ کون سی احادیث ہیں، علم کے بارے میں ہیں، علم کی اہمیت کے بارے میں ہیں۔ تو علم کے لیے پھر کیا کیا کرنا چاہیے؟ علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو دعائیں دیتی رہنی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے نفع دینے والا علم عطا فرما۔ جو ہم دعا پڑھتے ہیں کہ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما، اللہم انفعنا بما علمتنا، کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں جو علم تو نے سکھایا ہے اس میں نفع دے، اور اس علم کو ہمارے ہمیں یاد کروا دے، یعنی ہم اس کو کبھی بھولے نہ۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، کہ اللہ تو نے جو ہمیں سکھایا ہے اس کے ساتھ ہمیں نفع دے، اور ہمیں وہ سکھا جو ہمیں نفع دے، اور ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ تو یہ دعا ہم کو بار بار کرتے رہنی چاہیے۔ پھر ہمیں وہ دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہم فقہنا فی الدین، رب زدنی علما، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشا، کہ اللہ تعالی ہم ایسے علم سے پناہ مانگتے جو ہمیں نفع نہ دے۔ پھر اللہم الہمنی رشدی واعیدنی من شر نفسی، یہ دعا بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں نافع یعنی نفع دینے والا علم ملے اور وہ علم ہمیں یاد بھی رہے۔ دوسری بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ علم کے لیے آپ دیکھیں کہ مجھے اور آپ کو نہ ہمارے پاؤں میں چھالے آئے، نہ ہمیں بھوک اور پیاس سے گزرنا پڑا، نہ ہمیں گرمی کی شدت نے ستایا، اور نہ ہی بارش میں ہمیں بھیگنا پڑا، اور نہ ہی ہمیں بھوکا پیاسا رہنا پڑا، کوئی تکلیف ہمیں نہیں اٹھانی پڑی۔ ایون ہمارا ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ ہمارے پورا مال ہی خرچ ہو گیا ہو علم کی تلاش میں، کہ ایک پیسے کو ہم محتاج ہو گئے ہوں اور ہم نے سارا مال علم کی تلاش میں اور اس کے سفر میں لگا دیا ہو. نہیں, ایسا تو نہیں ہوا نا. اس زمانے کے محدثین اپنی پوری پونجی, جتنا ان کے پاس سرمایہ ہوتا تھا, بڑے بڑے رئیس ہوتے تھے, لیکن حدیث میں سب کے سب وہ لوگ غریب ہو گئے علم حاصل کرنے کے لیے. انہوں نے اپنا پورا پیسہ لگا دیا. بعض محدثین کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی چپل تک بیچ دیا آخر میں, کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. تو پھر کئی کئی دن وہ بھوکے پیاسے رہتے تھے. ایک محدث کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ حدیث کے علم کے لیے نکلے, ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا. اپنی والدہ سے کہا, ان کی والدہ نے روٹیاں پکائی, اس کو سکھایا اور سوکھی روٹیاں تھیلے میں ڈال کر دے دیں, ایک سیک میں ڈال کر دے دیں. اور وہ کیا کرتے کہ جب بھی کہیں راستے میں پانی ملتا اس میں بھگوتے روٹیاں کھا لیا کرتے تھے. تو کئی دن تک وہ روٹیاں ان کے کام آئیں, سوکھی روٹیاں. اور یہ کس لیے جا رہے تھے؟ سفر کون سا تھا؟ حدیث کا علم حاصل کرنے کا. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں کہ اتنی ان لوگوں نے قربانیاں دی, علم سے ان کو شغف تھا, علم سے ان کو دلچسپی تھی, علم کے وہ متلاشی رہتے تھے. اور ان کی علم کی مجلسیں ایسی ہوتی تھیں کہ جنہیں آج جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں رشک آتا ہے کہ سبحان اللہ, کیا اعلیٰ پائے کی مجلسیں ہوں گی. آج بھی دل تڑپتا اور ترستا ہے ایسی مجلسوں کے لیے. اب تو آپ دیکھیں کہ ویسا تو علم رہا ہی نہیں. گنے چنے لوگ ہیں جو علم سے شغف رکھتے ہیں, علم سے دلچسپی رکھتے ہیں. نہ آج کل اچھے اشعار کسی کو یاد ہیں. بیت بازی تو سمجھے ختم ہی ہو کر رہ گئی ہے. نئی جنریشن جو آ رہی ہے ان کو تو شعر کا مطلب ہی نہیں معلوم. اگر ہم ان سے کہیں کہ اچھا شعر سناؤ تو وہ کہیں کہ اچھا لائن تو نہیں ہے یہاں پر, کہاں سے آئے گا لائن. تو یہ حال ہو گیا ہے ہمارا. ردیف قافیے کی کوئی خبر نہیں, نہ بر وقت کوئی اشعار یاد آتے ہیں. اگر کوئی شعر کہہ دو تو اس کا مطلب بھی نہیں بتا سکتے بچے. بچے تو کیا, بڑوں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو جو ادب سے لگاؤ ہونا چاہیے وہ سب ختم ہوتا جا رہا ہے. ٹی وی نے اور یہ انٹرنیٹ نے, موبائل نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. لٹریچر سے, ادب سے دلچسپی ہماری ختم ہو گئی ہے. پڑھائی سے ہمارا واسطہ نہیں رہا. جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ اس قدر دکھ دینے والی رپورٹس ہیں کہ پڑھنے کا سسٹم ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. لوگ اتنے ایڈکٹ ہو گئے ہیں موبائل کے. کتابیں پڑھی ہیں جنہیں دیمک چاٹ رہی ہے, کتابیں بیکار ہو گئی ہیں. تو یہ ایک دور آنا تھا آج مسلمانوں پر, جبکہ کتابوں سے بڑھ کر ساتھی کوئی اور نہیں ہو سکتا. کتابوں سے بڑھ کر خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا, اور کتابوں سے بڑھ کر انسان کو نصیحت دینے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ کتابوں کے اتنے عاشق تھے, اتنے زیادہ کتابوں سے ان کو دلچسپی تھی, ان کے نزدیک ان کا سب سے قیمتی سرمایہ ان کی کتابیں ہوتی تھیں. ان کو ان کتابوں کی اہمیت کا احساس تھا. محدثین کو, تابعین کو, تبع تابعین کو. ابن امیت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کتابوں کے عاشق تھے. ایک دفعہ جنگ کے موقع پر فوجوں نے ان کے گھر پر حملہ کر دیا اور گھر کا سب سامان لوٹ لیا. اس بربادی میں ابن امیت کو اگر فکر تھی تو اپنے کتب خانے کی, جس میں ان کی کتابیں تھیں, کہ 100 اونٹ انہیں بمشکل اٹھا سکتے تھے. سوچے ذرا, 100 اونٹ پر سوار ہو سکتی تھی وہ کتابیں, اتنی زیادہ. جب ابن امیت نے اپنے کتب خانے کے نگران کو دیکھا تو اس سے کتب خانے کا حال پوچھا. پتا چلا کہ وہ بالکل صحیح سلامت ہے. اس پر ابن امیت کا چہرہ کھل اٹھا اور نگران سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نیک بخت نگران ہو. تمام دوسرے ساز و سامان تو دوبارہ مہیا ہو سکتے ہیں اور ان کا بدل ہو سکتا ہے, لیکن اس ذخیرے یعنی کتب خانے کا بدل ممکن نہیں ہے. تو ایسے ہی مطالعہ, کتب کی قدر و قیمت جاننے والوں کے لیے کتاب سے بہتر کوئی ساتھی بھی نہیں ہوتا. احمد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ کتاب رات کو باتیں کرنے والا ایک ایسا دوست ہے جو آپ کی مشغولیت یعنی مطالعے کی حالت میں باتیں چھیڑ کر باہر سے کلفت نہیں ہوتا, یعنی تکلیف نہیں دیتا, آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالتا, اور آرام و فراغت کے وقت آپ کو بلا کر زحمت نہیں دیتا. اور جب آپ اس سے ملنا چاہیں تو آپ کو کسی آرائش کی ضرورت نہیں. اور کتاب ایک ایسا ہم نشین ہے جو آپ کی حد سے زیادہ تعریف نہیں کرتا, اور ایک ایسا دوست ہے جو آپ کو دھوکہ نہیں دیتا, اور ایک ایسا رفیق ہے جو باعث سے ملال نہیں ہوتا, اور ایک ایسا ناصح ہے جو آپ کو لغزش میں مبتلا نہیں ہونے دیتا. سبحان اللہ, کتنی پیاری بات ہے. ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی خلیفہ نے ایک رات کسی عالم دین کو بات چیت کے لیے بلایا. جب ایلچی آیا تو دیکھا کہ وہ عالم دین کتابوں کے ایک بڑے ذخیرے میں کھوئے ہوئے ہیں. ایلچی نے کہا کہ آپ کو امیر المومنین نے بلایا ہے. عالم نے کہا کہ امیر المومنین سے کہہ دو کہ میرے پاس بڑے بڑے علماء اور فلسفی بیٹھے ہیں, میں ان سے بات چیت کر رہا ہوں, جب فارغ ہوں گا تو آ جاؤں گا. ایلچی نے جا کر خلیفہ کو اطلاع دی تو اس نے تعجب کیا اور کہا کہ وہ کون عالم اور فلسفی ہیں جو ان سے باتیں کر رہے ہیں. ایلچی نے کہا کہ میں نے تو وہاں پر کسی کو نہیں دیکھا. خلیفہ نے دوبارہ ایلچی کو روانہ کیا اور تاکید کر بھیجی کہ ضرور آئے. آخر وہ آ گئے تو خلیفہ نے پوچھا کہ وہ کون علماء ہیں جو آپ کے پاس بیٹھے تھے. اس پر انہوں نے کچھ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: وہ ساتھی ہیں جن کی باتیں ملول نہیں کرتی، وہ خواہ حاضر ہوں یا غائب، امین اور قابل اعتبار ہیں. جب علیحدگی میں ملتے ہیں تو ان کی باتیں نہایت نفع بخش ہوتی ہیں، غموں کو دور کرنے میں معاون اور معید ہوتی ہیں. وہ اپنے علم کے ذریعے ہمیں سابقہ علوم سے مستفید کرتے ہیں اور اس کے ساتھ عقل و شائستگی اور حکمت اور رائے سے بھی نوازتے ہیں. نہ آپ کو ان سے کسی قسم کا کوئی کھٹکا ہوگا اور نہ بد اخلاقی کا ڈر، اور نہ آپ کو ان کے ہاتھ اور ان کی زبان سے کسی نقصان کا ڈر ہوگا. اگر میں کہوں کہ وہ مر چکے ہیں تو بھی جھوٹا نہ ہوں گا، اور اگر کہوں کہ وہ زندہ ہے تو بھی کوئی مزاح نہ ہوگا. یہ اشعار سن کر خلیفہ کی سمجھ میں آیا کہ علماء اور فلسفیوں سے ان عالم کی مراد کتابیں تھیں. تو آپ دیکھیں کہ کیسے وہ لوگ تھے نا، کہ کتابوں سے کتنا وہ فائدہ اٹھاتے تھے. تو کہا جاتا ہے کہ ایک بہت ہی بڑے اسکالر تھے ابو العباس احمد بن یحییٰ بن سالم، انہوں نے تنہائی اختیار کر لیا اور لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، تو کچھ دیر خاموش رہے، پھر اشعار پڑھ دیے جن کا ترجمہ یہ ہے: ہم بادشاہوں کی صحبت اختیار کریں تو وہ غرور اور تکبر سے پیش آئیں گے، تاجروں میں بیٹھیں تو دل کے غریب ہو جائیں گے اور روپیہ گننے کے شغل میں پھنس جائیں گے. مجبوراً اپنے گھروں کے ہو گئے ہیں اور علم کے حقائق سے کتابیں بھر رہے ہیں. یعنی جس مزاج کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو انسان کی دلچسپیاں انہی کے ساتھ ہو جائیں گی، تو اس سے بہتر کیا ہے، کتابیں ہیں. پھر ایک اور اسکالر کہتے ہیں: کیا ہی خوب ہم نشین ہیں کہ ان کے ہم نشین کو کسی برائی کا اندیشہ نہیں ہوتا، نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، نہ بد کلامی سے پیش آتے ہیں. ہمارے لیے حکمت کے خزانے چھوڑ گئے ہیں جن کا فائدہ ہمیشہ باقی رہے گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتابیں یہ بہترین ساتھی ہیں، اور کتابوں کا مطالعہ انسان کو بہت فائدہ دیتا ہے. اور دراصل یہ ہے کیا، علم ہی ہے یہ. یعنی علم پھیلتا کس سے ہے؟ کتابوں ہی سے پھیلتا ہے. تو ہم واپس جا کر اپنے گھر میں ضرور دیکھیں کہ کیا ہماری کوئی ذاتی لائبریری ہے، کیا ہمارے پاس کتابوں کا ذخیرہ ہے. صرف اتنا ہی دیکھ لیں کہ میری کیبنٹ میں، میری الماری میں میرے ڈریسز زیادہ ہیں یا میری کتابیں زیادہ ہیں. اس سے پھر ہم خود اندازہ لگا لیں گے کہ ہمیں کیا چیز زیادہ پسند ہے. ہم علم دوست ہیں، ہمیں علم سے شغف ہے، ہمیں علم سے دلچسپی ہے، یا یہ لباس وغیرہ سے. خیر، لباس سے بھی دلچسپی ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اصل جو چیز ہے، جو فائدہ دینے والی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ کتابیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب دوست بنائے، کتابوں کو پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اور ان کتابوں کو دوسروں تک پہنچانے والا، ان کو پڑھ کر سنانے والا بنائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.